أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير معين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پیام رحمان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس خوش آمدید کے ساتھ میں آپ تمام ناظرین کو پیغمبر اکرم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارک باش پیش کرتا ہوں. پروردگار عالم ہمیں ایسی، ہم سب کو، آپ کو بھی ایسی ہزاروں عیدیں دیکھنا نصیب کرے. واقعاً بہت عظیم دن ہے، قطب عالم امکان رحمت للعالمین، اور قرآن مجید نے طٰہٰ و یاسین اور نہ جانے کتنی ہی عظیم صفات سے پیغمبر اکرم کو خطاب کیا ہے اور ان سے مخاطب ہوا ہے پروردگار عالم. تو لہٰذا اس عید کی مناسبت سے آپ سب کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ ایک دوسری خوشی بھی جو ہے وہ ہفتے کے دن یعنی پرسوں، جو 22 بہمن یا 11 فروری ہے، انقلاب اسلامی ایران کی 34ویں سالگرہ کی مناسبت سے بھی آپ تمام دیکھنے والوں کو اور انقلاب اسلامی کے شہدائیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. پروردگار عالم دنیا میں ایسے ہی انقلابات کو رونما کرے، جس طریقے سے آپ نے دیکھا بہت سارے عرب ممالک میں بھی انقلاب رونما ہوئے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس انقلاب اسلامی ایران کو حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اس عالمی انقلاب سے ملا دے کہ جس میں دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی. تو ناظرین، ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور وہ اسی حوالے سے یعنی صفات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد انشاءاللہ ہم ان کی خدمت میں جائیں گے.
حبیب اللہ، ولد رسول اللہ،
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی شان میں فرماتے ہیں، آپ کا مستقر بہترین مستقر اور آپ کی نشو نما کی جگہ بہترین منزل ہے، یعنی کرامتوں کا مادن اور سلامتی کا مرکز. نیک کرداروں کے دل آپ کی طرف جھکا دیے گئے ہیں اور نگاہوں کے رخ آپ کی طرف موڑ دیے گئے ہیں. اللہ نے آپ کے ذریعہ کینوں کو دفن کر دیا ہے اور عداوتوں کے شعلے بجھا دیے ہیں. لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا ہے اور کفر کی برادری کو منتشر کر دیا ہے. اہل ذلت کو عزیز بنا دیا ہے اور کفر کی عزت پر اکڑنے والوں کو ذلیل کیا ہے. آپ کا کلام شریعت کا بیان ہے اور آپ کی خاموشی احکام کی زبان. اللہ نے انہیں اس وقت بھیجا جب لوگ گمراہی میں متحیر تھے اور فتنوں میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے. خواہشات نے انہیں بہکا دیا تھا اور غرور نے ان کی قدموں میں لغزش پیدا کر دی تھی. جاہلیت نے انہیں سبکسر بنا دیا تھا اور وہ غیر یقینی حالات اور جہالت کی بلاؤں میں حیران و سرگرداں تھے. آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا ہے، سیدھے راستہ پر چلے اور لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کی طرف دعوت دی.
ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ایام ہیں، اور تمام مسلمان اس وقت ہفتہ وحدت بھی منا رہے ہیں، اتحاد و اتفاق کا ہفتہ، جسے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قرار دیا تھا. یعنی 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت آپ سب اور ہم سب منا رہے ہیں. تو اپنے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے گفتگو کریں گے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے حوالے سے. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ پیغمبر اکرم کی ولادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں.
میں بھی آپ کی خدمت میں، اور اسی طرح سے پیام رحمان کے محترم معزز ناظرین کی خدمت میں عرض سلام کے ساتھ ساتھ ان مناسبتوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں، ہمارے لیے ان دونوں کو مبارک اور باسعادت اور بابرکت قرار دیں.
الہی امین یا رب العالمین. قبلہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ناظرین کی خدمت میں ای میل ایڈریس، ویب سائٹ اور لائیو کالز کے لیے ٹیلی فون نمبرز کا اعلان کر دوں. اگر ناظرین جو ہے وہ رابطہ برقرار کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس سلسلے میں ہم سے رابطہ کریں گے. تو ٹیلی فون نمبرز آپ تمام ناظرین جو ہم سے سوالات کے حوالے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں نوٹ کر لیجئے 0098251290 2620 اور دوسرا نمبر ہے 0098251291 3740. یہ ہمارے دو نمبر ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے, اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو urdu@sahar.tv.ir. اس کے علاوہ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. تو ناظرین, آپ ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں قبلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات قرآن مجید نے بیان کی ہیں, تو ان صفات کے حوالے سے گفتگو کرنا کیوں ضروری ہے؟
جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لاہلہ والصلاۃ علی اہلہ. بطور مقدمہ میں پہلے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد جو ہے وہ ہم اصل گفتگو پہ آئیں گے. دیکھیں, پروردگار نے تمام انسانوں کو اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ ان کی فطرت میں کمال سے محبت پائی جاتی ہے. ہر انسان کمال سے محبت کرتا ہے, کمال کو دوست رکھتا ہے اور کمال کو حاصل کرنے کی تلاش میں رہتا ہے, کوشش میں رہتا ہے. اسی وجہ سے چونکہ اس کی فطرت میں کمال ہے, کمال دوستی ہے, وہ صاحب کمال سے محبت کرتا ہے. اور صاحب کمال کو اس کے صفات کو, اس کی خصوصیات کو اپنی زندگی میں ڈھالنا چاہتا ہے, یعنی اپنی زندگی اسی کے مطابق. آپ دیکھیں ہمارے نوجوانوں کو مثلا, کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایکٹر یا کوئی اور مثلا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کو اگر پسند کرتے ہیں تو اسی کے حساب سے بال, اسی کے حساب سے لباس, اس کی خصوصیات اور صفات کو اپنے اندر, کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کی فطرت میں ایک کمال دوستی اور کمال طلبی اور کمال کی خواہش, کمال کو حاصل کرنے کی خواہش پائی جاتی. اب یہ اور بات ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان وہ چیز کی جو کمال نہیں ہے اس چیز کو کمال سمجھ بیٹھتا ہے, اور جسے اپنا آئیڈیل نہیں بنانا چاہیے, جس کے صفات اپنے اندر نہیں پیدا کرنے چاہیے ان کے صفات اپنے اندر پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ ہو بہو اسی طرح سے بن جائے. یہ ہم اس کا مشاہدہ ہم اپنے معاشرے میں کرتے رہتے ہیں, چاہے وہ جوان ہوں, چاہے وہ بوڑھے ہوں, چاہے وہ خواتین ہوں, چاہے وہ بچے ہوں, سب میں
یہ چیز بچوں میں بہت زیادہ ہے قبلہ.
جی,
دیکھا بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے, تھوڑی بہت سمجھ بوجھ آتی ہے تو وہ مختلف کاموں میں اپنے بزرگوں, اپنے والدین, اپنے والد, اپنی والدہ کی کاپی کرتا ہے مختلف کاموں میں, اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو ان جیسا ہو جاؤں گا.
جی, یہ چیز بچے میں زیادہ پائی جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کمال کو تلاش کرے, وہ کمال کو اپنے اندر پیدا کرے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کمال, وہ خصوصیات, وہ خوبیاں, وہ صفات کہ جو انسان کی دنیاوی زندگی کو بھی سعادت سے ہمکنار کرتی ہیں اور اخروی زندگی بھی سعادت مند ہو جاتی ہے اس کی, وہ کون سے صفات ہیں؟ یقیناً وہ صفات ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں, بالخصوص ہمارے نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو قرآن نے آئیڈیل کے طور پہ تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ تعارف کرایا ہے, آئیڈیل کے طور پہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس کا مطلب یہ کہ جو صفات اور خوبیاں ان میں پائی جاتی تھیں وہ صفات و خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کریں. اور یہاں پر میں عرض کروں کہ یہ صفات اور خوبیاں کیوں پیدا کریں, کیونکہ جب تک ہم صفات اور خوبیاں پیدا نہیں کریں گے تب تک ہم جو ہے وہ سعادت اور نجات کی طرف نہیں بڑھ سکتے. آج ہم دیکھیں دنیا میں کیا ہے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوشش یہ کی جاتی تھی.
پیغمبر اکرم تمام انسانوں کے لیے جو ہے ایک بہترین رول ماڈل ہے.
جی, نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے وہ جو ہے وہ, اس لیے وہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے سب کے لیے. یہ اور بات ہے کہ خاص طور سے ان کی جو پیروی کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں, ورنہ کوئی محدودیت نہیں, کوئی قید نہیں ہے. تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اب یہاں کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے پہلے زمانے میں تھا کہ نبیوں کے خصوصیات و صفات پر پردے ڈالے جاتے تھے, ان کی باتوں کو سننے نہیں دیا جاتا تھا. مختلف طریقوں کا آیا تھا, یہ جادوگر ہیں, یہ شاعر ہیں, یہ جو ہے وہ تم کو گمراہ کر دیں گے. آج جو ہے وہ دوسری شکلوں میں کوشش کی جاتی ہے کہ جو الہی رہنما ہیں, جو الہی رہبر ہیں, چاہے وہ انبیاء ہوں, چاہے وہ ہمارے نبی آخر ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا ان کے بعد ان کے واقعی جانشین ہوں اہل بیت علیہ السلام ہوں, دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے کوشش کی جاتی کہ ان کی خصوصیات و صفات کا تذکرہ نہ ہونے پائے, ذکر نہ ہونے پائے, اور اس پر مختلف طرح سے جو ہے وہ پردہ پوشی اس کی جاتی. کس طرح سے, بہرحال آج دیکھیں میڈیا کے ذریعے سے اور کیا کہتے ہیں کہ مختلف چینلوں کے ذریعے سے کہ جوان کو موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ ان کے صفات کو جانے, ان کی سیرت کو جانے, ان کی خصوصیات کو جانے,
کہ وہ اس طرف جو ہے وہ سوچ بھی سکے.
جی, خاص طور سے استعماری اور استکباری جو طاقتیں ہیں, جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں, ان کی کوشش پہلے جو ہے وہ دوسرا طریقہ کار استعمال کیا جاتا تھا کہ کانوں میں روئی کہا جاتا تھا کہ بھر لو اپنے, آنکھوں میں جو ہے وہ اپنی ردا ڈال لو, اپنی ابا ڈال لو. آج یہ چینلوں اور میڈیا جو ہے دوسرے طریقے سے جو ہے وہ ان کے آئیڈیل بننے سے روکنے کے لیے, ان کے صفات جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنے سے روکنے کے لیے دوسرے طریقے کار اپناتے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں جو ہے وہ کمال کو حاصل کر سکیں, نہ کہ ان لوگوں کے کمال کو اپنے اندر پیدا کریں, ان کے صفات کو اپنے اندر پیدا کریں کہ جس میں نہ ہماری دنیاوی نجات ہے اور نہ اخروی سعادت ہے, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان کے صفات ہم پیدا کریں اپنے اندر کہ جن کا حکم جو ہے وہ اللہ نے ہم کو دیا. اب وہ کون ہے؟ ہمارے نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کے لیے قرآن کہتا ہے اے پیغمبر آپ اقتدا کیجئے گزشتہ انبیاء کے صفات کا, ان کی پیروی کیجئے. پیروی یہ شریعت میں پیروی نہیں بلکہ ان کے صفات کی پیروی ہے, یعنی جو صفات دیگر انبیاء میں پائے جاتے تھے ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کیجئے. اور دنیا کے انسانوں سے جو ہے وہ کوئی حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات, اس طرح سے حضور جو ہیں وہ تمام گزشتہ انبیاء کے صفات و کمالات کا ایک جسے کے لیے مخزن ہیں, اسی طرح سے قرآن مجید بھی جو ہے وہ گزشتہ جو کتابیں گزری ہیں ان تمام کتابوں کا نچوڑ ہے. تو
قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو صفات دوسروں میں ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ آپ کے اندر جو آنچے خوبا ہمیں دارن تو تنہا داری.
یقیناً ایسا ہی ہے,
جتنی بھی صفات ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تمام صفات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدرجہ اتم اور اکمل نظر آتی.
جی, یعنی وہ مختلف صفات جو دیگر انبیاء میں تھی وہ ایک جا آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. البتہ عرض کروں کہ چونکہ حضور کی خلقت جو ہے وہ تمام نبیوں سے پہلے ہوئی ہے, بلکہ یعنی اس کو اس طرح سے کہنا چاہیے کہ جو نبیوں کو صفتیں ملی ہیں, چاہے جناب ابراہیم کو خلت ملی ہے, جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہیبت ملی ہے, جناب نوح کو کوئی صفت ملی ہے, جتنے بھی صفات انبیاء کو ملی ہے ہمارے حضور کے وجود کی برکت سے ملی ہے. اور گویا کہ ہمارے حضور صفات و کمالات کا وہ گلدستہ ہیں کہ ان گلدستوں کے پھولوں کی مختلف خوشبوئیں جو ہیں مختلف انبیاء کو اللہ نے دی
عطا کی ہیں. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں, اور پروردگار نے بھی کہیں بھی قرآن مجید میں سوائے چند مقامات کے, ایک دو مقامات کے علاوہ شاید کہیں بھی نام سے جو ہے وہ پروردگار نے اپنے نبی کو جو ہے وہ مخاطب نہیں کیا, بلکہ کہیں طٰہٰ کہا, کہیں یاسین کہا, کہیں مزمل کہا, کہیں مدثر کہا, اور اس طریقے سے مختلف صفات. یہ تو ایک اجمالی طور پر گفتگو تھی. پیغمبر اکرم کی جو انفرادی اور ذاتی صفات ہیں وہ کیا ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟
دیکھیں, جب ہم حضور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی میں ایک صفت ہو, اگر کسی میں ایک کمال ہو, کسی میں ایک خوبی ہو, تو اس کا بیان کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن جو ظاہر سی بات ہے سراپا کمال ہو, جو سراپا جو ہے وہ صفات حسنہ کا اور اللہ کے صفات صفات کبریا کا مظہر ہو,
سبحان اللہ,
ظاہر سی بات ہے کہ اس کے صفات کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کا بہترین ذریعہ جو قرآن مجید ہے کہ جو جس سے
یعنی اس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے,
بیان نہیں کر,
ہماری زبان قاصر ہے.
بیان کیسے کر سکتے ہیں؟ بیان اس لیے نہیں کر سکتے کہ اخلاق کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے, انسان کے نفس سے ہوتا ہے, انسان کی روح سے ہوتا ہے. یہ جو ظاہر ہوتا ہے یہ ظاہر سے ہوتے ظاہری اخلاق ہے، ورنہ جو حقیقت اخلاق ہے، جو باطنی صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، ان کا تعلق انسان کے نفس سے ہے، انسان کے روح سے ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور کے جو باطنی صفات ہیں ان کو تو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں، بس وہی کہ جو ظاہری صفات کو لوگوں نے دیکھا اور ہم تک پہنچایا ہم اسی کو بیان کر سکتے ہیں، یعنی وہ حقیقی صفات جو حضور میں پائے جاتے تھے وہ ظاہر سی بات ہے ٹھیک ہے ایک حد تک ظاہری صفات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے،
یعنی یوں کہا جائے کہ پیغمبر اکرم کی جو ذات ہے اس کی حقیقی معرفت، اس ذات کی اور ان صفات کی حقیقی معرفت عام انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے، ہم صرف ان کے ظاہری صفات جو ان کا بولنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا دوستوں کے درمیان گفتگو کرنا اور ان کی جو دیگر صفات ہیں ان کے ظاہر سے ہم پہچانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم جو ہے وہ بہترین صفات کمالیہ کے جو ہے وہ مالک،
یقیناً ایسا ہی ہے، آپ نے ذکر کیا یقیناً ایسا ہی ہے کہ جو ہے ہم ان کے صفات، ان کے کمالات کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے خود آپ کا قول ہے کہ مجھے اللہ نے پہچاننا ہے یا علی نے پہچانا ہے، یعنی یہ وہ دو ذات ہیں
جن کی
صحیح معرفت جن کو میری حاصل ہونا کوئی نہیں پہچان سکتا۔ تو خیر، تو ظاہر سی بات ہے کہ میں نے عرض کیا کہ جو صفات و کمالات کا سمندر ہو اس کے صفات و کمالات کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ظاہر اشارے کے طور پہ میں چند صفات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی فردی و انفرادی صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت جو ہے وہ آپ کی زہد ہے، اور زہد کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے آپ کے لیے کہ آپ جو ہے وہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ منہن، کہ آپ جو ہے منہم، آپ جو ہے وہ اپنی آنکھ کو جو ہم نے کفار کو یہ ظاہری دنیا کی جو زرق و برق دی ہے اس پر اپنی آنکھ کو نہ لگائیے، یعنی اس کی آرزو نہ کیجیے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہم نے ان کو دیا ہے یہ ان کے امتحان کے لیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں واقعاً اگر قرآن نے حکم دیا تھا زہد کا، زہد کے معنی بھی قرآن مجید نے بیان کیے تھے کہ زہد یہ ہے کہ اگر مال دنیا سے کوئی چیز تم چلی جائے اس پہ افسوس نہ کرو، اس لیے کہ اسے جانا ہی تھا، جس کی وضاحت نہجی البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بھی کی ہے، اور اگر مال آخرت سے کوئی چیز دنیا سے چلی جائے اس پر تم افسوس کرو۔ تو یقیناً ایسا ہی تھا کہ حضور کی زندگی میں دیکھتے ہیں واقعاً ایک سادہ زندگی تھی، ایک زاہدانہ زندگی تھی۔ دیکھیں زہد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان کے پاس نہ ہو اور وہ زاہدانہ زندگی گزارے، بلکہ کمال زہد یہ ہے کہ انسان کے پاس ہو اس کے باوجود جو ہے وہ
انسان چشم پوشی کر لے اس،
ہاں ایک سادہ زندگی گزارے، البتہ یہ بھی نہیں کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، نہیں ایسا بھی نہیں، نہیں مطلب
کہ انسان روحانیت اختیار کر لے اور جو ہے وہ جنگل و بیابان میں جا کے اللہ اللہ کرنے بیٹھ جائے، یہ بھی صحیح نہیں،
یہ بھی صحیح نہیں، یا مثلا جو دنیا اللہ نے اس کو مال و دولت دی وہ غریبوں طرح زندگی، نہیں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ تم کو غفلت میں نہ ڈال دیں، اس لیے کہ دنیا کی جتنی بھی زرق و برق ہیں، نعمتیں ہیں، یہ انسان کو غفلت کی طرف لے جاتی ہیں، حتیٰ یہاں تک قرآن مجید کے سورہ منافقون میں یقین آپ نے بھی وہ آیت پڑھی ہوگی جس میں کہا جا رہا ہے کہ لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال و اولاد اللہ کے ذکر سے تم کو
غافل نہ
کر دیں۔ تو نعمتیں اس وقت تک ہیں کہ جب تک یہ انسان کو غفلت میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے ہمیں دیکھتے ہیں کہ آپ کا زہد ایسا تھا اور آپ کی سادگی ایسی تھی کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے بقول کہ آپ کا جو کھانا ہوتا تھا کانا طعمہ الشعیر، جو کی روٹی کھاتے تھے آپ، وہ حلواہ التمر، اور آپ کا حلوہ جو ہوتا تھا وہ کھجور ہوتی تھی، اس پہ آپ کی زندگی
یعنی اسی پہ اکتفا کرتے تھے کھانے پینے کے حوالے سے،
کھانے پینے
اگر قبلہ ہم زہد کو خلاصہ کریں ایک جملے کے اندر تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ زہد یہ ہے انسان وہ انسان زاہد ہے کہ اگر کوئی نعمت اسے مل جائے اللہ کی طرف سے تو اس پہ غرور اور گھمنڈ نہ کرے، اور اگر کوئی نعمت چھن جائے تو جو ہے وہ اس پہ غمگین نہ ہو اور افسوس نہ کرے
کیونکہ اس کے بہرحال اسے جانا ہی تھا،
اور اگر آخرت کے حوالے سے یعنی کوئی عبادت کوئی نیکی اس سے اگر چھوٹ جائے تو وہ اس سے جو ہے وہ افسوس کرے اس پر، اور اگر انجام دے تو اس پہ خوشی کا اظہار کرے،
بے شک
یوں کہا جا سکتا ہے۔ قبلہ یہاں پہ ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اس سلسلے کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین دیکھتے رہیے پیام رحمان، جس میں ہم قرآن مجید کی روشنی میں، چونکہ ہمارا پروگرام پیام رحمان قرآن کے سوروں کا تعارف ہے، تو ہم نے سوچا کہ آج قرآن مجید کی روشنی میں پیغمبر اکرم کی صفات کمالیہ کو آپ کی خدمت میں بیان کریں. تو ناظرین دیکھتے رہیے, ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب.
حبیبی یا حبیب العالمین للعبادی شفیع انت معین انت سر لم ترتوی السنین يا حبيبي يا حبيب العالمين للعباد شفيع أنت معين يا حبيبي يا حبيب العالمين للعباد شفيع أنت معين يا محمودا قد راويت من كان عنيدا أهديت يا محمودا قد راويت من كان عنيدا أهديت أنت هداتي طول حياتي أنت هداتي طول حياتي فيك نجاتي بعد مماتي بعد مماتي يا حبيبي يا حبيب العالمين للعباد شفيع أنت معين حبيب العالمين للعباد شفيع أنت معين أنت سر لم ترتوي السنين يا محمودا قد أويت من كان عنيدا أهديت يا محمودا قد أويت من كان عنيدا أهديت أنت هداتي طول حياتي أنت هداتي طول حياتي فيك نجاتي.
ناظرین آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ پیام رحمان کے, جس میں ہم قرآن کی روشنی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جن صفات کو قرآن مجید نے مختلف آیات اور مختلف سوروں کے اندر بیان کیا. ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب. قبلہ آپ پیغمبر اکرم کی انفرادی جو صفات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں.
جی, میں نے زہد کا ذکر کیا جو ہے وہ آپ کے انفرادی صفات میں, جس میں آخر میں میں عرض کرنا چاہوں گا زہد کے حوالے سے کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ میں اسی طرح سے ہوں, اس مسافر کی طرح سے ہوں کہ جو کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھتا ہے اور جب سایہ ختم ہو جاتا ہے تو اٹھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے. یعنی دنیا کو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس زاہدانہ نظر سے دیکھتے ہیں, دنیا وقتی رہنے کی جگہ ہے, لہذا اس کو جو ہے وہ اسی طرح سے گزارنا چاہیے, گویا کہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد دوسری صفت جو ہے وہ آپ کی صبر ہے. یعنی اگر قرآن مجید نے حکم دیا ہے آپ کو فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسول, کہ آپ اس طرح سے صبر کیجئے کہ جیسے بڑے رسولوں نے جو ہے وہ صبر کیا تھا, یا فاصبر علی ما یقولون, آپ صبر کیجئے وہ باتیں جو یہ لوگ کہتے ہیں. تو یقیناً جو ہے وہ یہ صبر کی صفت آپ کے اندر بطور عتم پائی جاتی تھی, اور ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ پر جو ہے وہ کتنی اذیتیں آپ کو کی گئیں, آپ کو برا بھلا کہا گیا, اس کے باوجود جو ہے وہ آپ نے جو صبر کا مظاہرہ کیا یقیناً جو ہے وہ ہم سب کے لیے ظاہر سی بات ہے.
مکہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے, یعنی پتھر مارے جاتے تھے پیغمبر کو, پیغمبر لہو لہان ہو کے گھر پہ آتے تھے, یا کبھی جو ہے وہ اونٹ کی یا پتہ نہیں کسی جانور کی اوجڑی جو ہے وہ کسی نے پھینکی.
ہاں مختلف
اور اس طریقے کی جو ہے اذیتیں پیغمبر نے برداشت کی
مختلف طریقوں سے, بلکہ آپ کو تمام اذیتوں کو بیان کرنے کے لیے آپ کا یہ جملہ ہی کافی ہے کہ مجھے اس طرح سے اذیت دی گئی کہ جس طرح کسی اور نبی کو اذیت نہیں دی گئی.
اللہ
تو یہ خود بتا رہا ہے کہ دوسرے جو نبی انبیاء ہیں ان کی اذیتیں, ایک طرف ان کو اذیتیں دینا اور آپ پر جو اذیتیں دی گئی وہ ایک طرف. تو خیر یقیناً یہ صبر جو کہ اسلام میں بڑی اہمیت ہے, اس کی وہ کہا گیا ہے کہ صبر کا ویسے ہی تعلق ہے ایمان سے جیسے سر کا جسم سے ہوتا ہے. مختلف اور روایتیں, خیر اس کا وقت نہیں ہے, تو ایک صبر آپ کی نمایاں صفت صبر ہے. اس کے بعد تیسری صفت جو فردی صفات میں آپ کو ہم ذکر کر سکتے ہیں, شجاعت ہے. شجاعت کے حوالے سے بس میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں غالباً یہ سورہ طہٰ کی آیہ کریمہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے آپ کے بعض اصحاب کے سلسلے میں جو آپ کے مخلص اصحاب تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحمہ بینہم, کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفاروں پر بہت زیادہ شدید ہیں,
کفار کے ساتھ
ورحمہ بینہم اور آپس میں جو ہے وہ مہربان ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کوئی سوچے گا یہ صفت تو آپ کے اصحاب کی بیان کی جا رہی ہے, اصحاب کرام کی بیان کی جا رہی ہے. تو کہنے مطلب یہ ہے کہ جب ظاہر سی بات ہے کہ یہ صفات اصحاب کو کہاں سے ملی, یہ صفات آپ کو یعنی اصحاب کو جو ملی ہے وہ آپ کے
طفیل
میں ملی ہے اور آپ کے ذریعے سے ملی
یقین.
اور اس کا ایک نمونہ جو ہے وہ مختلف جنگیں ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ بالخصوص آپ کے جانشین اور آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی علیہ السلام, آپ فرماتے ہیں نجم اللہ میں قول موجود ہے کہ جب جنگ اپنے شباب پر ہوتی تھی, اذا کن احمر الباس, جب جو ہے جنگ شباب پر ہوتی تھی, اتقینا برسول اللہ, تو ہم حضور کی پناہ لیتے تھے. یعنی علی جیسا شجاع اور بہادر انسان کہہ رہا ہے کہ جس کے ہاتھوں پر جو ہے اسلام کی مختلف جنگیں فتح ہوئی ہیں, جو فاتح خیبر ہے, بدر ہے, احد ہے, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب جنگ اپنے شباب پر ہوتی تو ہم حضور کی پناہ لیتے تھے اور آپ کو جو ہے اپنے گویا کہ ایک ڈھال کے طور پر, اپنی پناہ گاہ کے طور پر جو ہے آپ کا سہارا لیتے تھے اور آپ کی پناہ میں جاتے تھے,
پیغمبر کے پاس جا کے پھر تھوڑا سکون ملتا تھا.
ہاں, کہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ وقت وہ ہوتا تھا کہ جب یعنی حضور دشمن سے زیادہ قریب ہوتے تھے اور ہم دشمن سے ان کی بنسبت دور ہوتے تھے اور ان کا سہارا لیتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ شجاعت آپ کی یقیناً جو ہے وہ, البتہ یہاں پہ عرض کروں, عام طور سے تصور ہوتا ہے کہ شجاعت صرف یہ ہے کہ انسان میدان جنگ میں دشمنوں کے سامنے لڑے اور ان پر فتح, وہ یقیناً جو ہے شجاعت بہت بڑی شجاعت ہے, اور لیکن جو ہے وہ
لیکن شجاعت اسی کے اندر منحصر نہیں ہے.
ہاں, اس کے اندر منحصر نہیں ہے. بعض اوقات یہ دیکھنے ملتا ہے کہ بعض لوگ کمزور لوگوں پر جو ہے وہ روب جمانے کو, ان پر ظلم کرنے کو شجاعت سمجھ, یہ شجاعت نہیں ہے اسلام کی نظر میں. شجاعت کیا ہے حقیقت میں؟ شجاعت یہ ہے کہ انسان جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے اشجع الناس, شاید یہ حضور ہی کی حدیث ہے, اشجع الناس من غلب ہوا, کہ سب سے زیادہ شجاع, سب سے زیادہ بہادر,
شجاع ترین انسان وہ ہے,
وہ ہے کہ جو اپنے ناجائز خواہشات پر غلبہ پا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ ایسے افراد کو جو ہے وہ, ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دیکھنے میں بہت تندرست ہیں, بہت جو ہے وہ جیسے کہہ لیا جائے کہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ قوی
ہے,
ہاں, لیکن جسے کہہ لیا کہ جب خواہشات کا مسئلہ آتا ہے تو خواہشات ان کے اوپر غالب آ جاتی, تو ان کو اسلام جو ہے بزدل کہتا ہے, ان کو شجاع نہیں کہتا. ایک اور صفت میں ذکر کرنا چاہوں گا آپ کے فردی صفات میں کہ جہاں جو ہے وہ آپ کے اندر زہد کی صفت پائی جاتی ہے,
جہاں صبر پایا جاتا ہے,
جہاں آپ کے اندر جو ہے وہ شجاعت پائی جاتی ہے, اس کے علاوہ صداقت ایک جو ہے وہ آپ کی.
قبلہ یہاں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی جنگوں کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو کی, پیغمبر مختلف جنگوں میں بھی ہوتے تھے, لیکن پیغمبر کی ایک صفت جو ہے وہ رحمت ہے, یعنی پیغمبر کو خود قرآن مجید نے رحمت للعالمین قرار دیا. تو یہ دو چیزیں, ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر رحمت للعالمین ہے, پوری انسانیت کے لیے, پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے, ایک طرف پیغمبر خود جنگوں میں جو ہے وہ سب سے پیش پیش ہوتے تھے، اگرچہ پیغمبر نے کہیں جنگ لڑی نہیں ہے باقاعدہ تلوار اٹھا کے، لیکن خود امیر المومنین کا جملہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر جنگوں میں ہوتے تھے اکثر اوقات، کہ جب گھمسان کی جنگ ہوتی تھی یا جنگ بالکل شباب پہ پہنچتی تھی تو بعض اوقات علی جیسی شخصیت بھی جا کے پیغمبر کے قریب جا کے ان کی پناہ لیتی تھی. تو یہ کیا دونوں چیزوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کیا؟
دیکھیں انشاءاللہ میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا، فی الحال میں یہاں پہ یہ نقطہ عرض کروں بریکٹ میں، اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اور صفات پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. دیکھیں سب سے پہلے میں عرض کروں کہ اسلام میں جو جنگ کا تصور ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کشور گشائی کے لیے ہے، دوسرے ممالک کو فتح کر کے اپنے ملک میں شامل کرنے کے لیے، اپنی جغرافیائی حدود بڑھانے کے لیے، یہ مقصد نہیں ہے اسلام کا. دوسری بات یہ کہ حضور نے جو جنگیں کی ہیں وہ آپ دیکھیں گے تقریباً سبھی جنگیں ایسی ہیں کہ جو ایک طرح کا دفاع ہے، اپنا ڈیفنس ہے، اپنا بچاؤ ہے، اور حقیقت میں وہ یعنی دشمنوں کی طرف سے تحمیل کی گئی ہیں جنگیں. اس کے بعد یہ جنگیں جو آپ نے کی ہیں وہ جنگیں ایسی ہیں کہ جو ایک طرح سے، کیونکہ حضور اس لیے آئے تھے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو ہدایت پر لے کے، ہدایت کے راستے پہ لے کے آئیں، ان کو اللہ کی طرف لے کے جائیں، ان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو سعادت مند بنا سکے، یہ ہدف ہوتا تھا.
توحید پرستی اور وحدانیت پرستی کا پرچار کرنے
کے لیے دنیا میں تمام انسان اللہ کی عبادت کریں، کوئی جو ہے شرک نہ کرے اللہ کے متعلق. تو جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ موانے پائے جاتے تھے، رکاوٹیں پائی جاتی تھیں اور اس مقصد کو پورا نہیں ہونے دیتی تھیں، کچھ ایسے ظالم و جابر ہوتے تھے کہ جو دوسرے انسانوں کو بھی جو مثلا راہ ہدایت پہ آنا چاہتے تھے ان کے لیے رکاوٹ، تو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے آپ نے یہ جنگیں کی ہیں، تاکہ جو ہے وہ یہ ظالم ہیں، یہ جو مستکبرین ہیں، یہ جو ستمگر ہیں، یہ اور دیگر انسانوں کے راستے سے ہٹ جائیں، ان کو کم سے کم جو ہے سعادت کا راستہ جو ہے وہ طے کرنے دیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو رحمت للعالمین ہیں تو آپ کی جنگ بھی جو ہے وہ ایک طرح سے اسے کہہ لیا جائے ایک رحمت کا مظہر ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر اللہ کے لیے ہے کہ اللہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کسی کو بہشت میں بھیجے، کسی کو عذاب کرے گا، تو عذاب بھی آپ یعنی اللہ کے ایک رحمت کی قسم ہے. اور حضور کہ جن کے لیے اللہ نے خاص طور سے جو ہے وہ رحمت للعالمین جن کو کہا ہے، انشاءاللہ اور مزید اگر درمیان میں گفتگو میں عرض کروں گا کہ آپ کن کن چیزوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، یہاں تک کہ آپ دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہیں. کیوں رحمت ہیں؟ اس لیے کہ جب تک آپ رہے دنیا میں تب تک دشمنوں پر بھی عذاب نازل نہیں ہوا. آپ حیوانوں کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے تو رحمت ہے، حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہے. اور آپ کو تو پروردگار نے ایک گویا کی دنیا کے جو مریض تھے یعنی گمراہی کے مرض میں مبتلا تھے ان کا معالجہ کرنے کے لیے بھیجا تھا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں حضرت علیہ السلام نجم البلاغہ میں فرماتے ہیں طبیب دوار ان بطب، کہ وہ ایسے طبیب ہیں کہ جو اپنی دوا کو دروازے دروازے لے کے جاتے ہیں. تو جنگ بھی ایک طرح کی ظاہر سی بات ہے، ڈاکٹر آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوا کے ذریعے علاج کرتا ہے، کبھی آپریشن کے ذریعے علاج کرتا ہے. تب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ڈاکٹر جو ہے اس کے اندر رحم نہیں پایا جاتا.
جو آپریشن کے آلات، قینچیاں اور دیگر جو آلات ہیں آپریشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو اگر لے کے آئے ڈاکٹر تو اس کو کوئی ظالم نہیں
کہتا. یہ اگر جسم کے کسی کوئی عضو اگر فاسد ہو جائے، کوئی حصہ اس کو کاٹ کے نکالتا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے کہ یہ مثلا بے رحم ہے، یہ ظالم ہے، یہ مثلا یہ جو ہے وہ اس کے اندر رحم نہیں پایا جاتا. تو ایسی وہ معاشرے کے جہاں کے اوپر ایسے فاسد عضو پیدا ہو گئے تھے جو سماج کے دیگر اعضاء کو فاسد کر رہے تھے، ایسی بات ہے ان کا آپریشن ضروری ہوتا ہے. آپریشن کا طریقہ وہی جنگ کے ذریعے جو ہے وہ ان کو ختم کیا جائے، تاکہ جو ہے
البتہ پیغمبر کی سیرت میں ایک یہ چیز بالکل واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اس سے پہلے کہ اسلام اور کفر و شرک کے درمیان جنگیں ہوں، یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لکھے ہیں روم کے بادشاہ کے نام، حبشہ کے بادشاہ کے نام، ایران کے بادشاہ کے نام، اور اس طریقے سے مصر اور بہت سارے جو اس زمانے میں بڑی بڑی حکومتیں تھیں ان کے بادشاہوں کو پیغمبر نے خطوط لکھے ہیں اور وحدانیت پرستی اور توحید پرستی کی دعوت دی ہے.
یقیناً ایسا ہی ہے، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں ان کی یعنی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یقیناً حضور کے اوپر کہ اس حوالے سے کہ انہوں نے جنگیں کی، وہ کیا، ان کو آپ کی سیرت پڑھنا چاہیے، آپ کے اخلاقی خصوصیات پڑھنا چاہیے اور آپ کے سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ایسے صلح حدیبیہ کا موقع دیکھیے کہ وہاں کے اوپر جو ہے وہ آپ کس طرح سے جو اپنے دشمنوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. فتح مکہ کے وقت دیکھیے کہ جب جو ہے وہ آپ کے اصحاب یہ نعرہ بلند کر رہے تھے کہ آج تو انتقام کا دن ہے، تو حضور نے کہا نہیں, الیوم یوم الرحمہ, آج تو رحمت کا دن ہے, آج جو اخوت مرحمہ, آج جو ہے وہ اخوت کا دن ہے, آج برادری کا دن ہے, آج ہمدلی کا دن ہے, آج اس
آج مہربانی کا دن,
مہربانی کا دن, یہ بتا رہا ہے, یعنی آپ کی سیرت یہ بتا رہی ہے کہ آپ مجسم رحمت پروردگار تھے اور اللہ کی رحمت کا آئینہ دار تھے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ اور بات ہے کہ یہ صفت آپ کو جو ہے وہ جو ملی تھی اپنی صفت نہیں تھی, اللہ کی طرف سے تھی. اس طرح ایک آئینہ ہوتا, آئینہ کی اپنی روشنی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ باہر سے روشنی کسب کرتا. آپ کو جو رحمت ملی تھی وہ اللہ کی رحمت واسعہ کے ذریعے ملی تھی, اور جس طرح اللہ جو ہے وہ اس کی رحمت عام بھی ہے, رحمت خاص بھی ہے, اور اس کے اندر غضب بھی پایا جاتا ہے, جو بھی جو اس کی رحمت کا ایک مظہر ہے, اسی طرح سے جو ہے وہ تمام طرح کی رحمتیں آپ کے اندر.
یقیناً قبلہ یہاں پہ ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, انشاءاللہ بریک کے بعد ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین دیکھتے رہیے پیام رحمان, کہ جس میں ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے حوالے سے قرآن کی روشنی میں گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے مہمان ہیں مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب. بریک کے بعد ہمارا پروگرام جاری ہے.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع, وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ربنا صل على من حل في خير البقاع, واشف للستر علينا يا مجيبا كل داء. مرحبا يا مصطفى, نورك الغالي أضاء, رغم أن في الملحدين بيضه عم البقاء. أشرقت شمس الكمال بك يا باغي الجمال, جل من سواك حقا دائما للخير ساعة. يا إمام الأولياء, يا ختام الأنبياء, رحمة أرسلت طاغى منقذا بعد الضياء, منقذا بعد الضياء. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع, وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. صفوة الباري محمد, ذرة للكائنات, مدحه بلسم روحي وله يحلو السماء. لحما طيبة قلبي زاد شوقا واشتعال, سائق الأضعان سربي نحو هاتيك البقاء. صلوات الله تودع لك مني والسلام, يا أبا الزهراء باق دائما دون انقطاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع, وجب الشكر.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پیام رحمان, جس میں قرآن مجید کی روشنی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات طیبہ کو ہم پیش کر رہے ہیں, اور ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب. جی قبلہ آپ جنگوں اور رحمت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, اگر کوئی نقطہ اس میں رہ گیا ہے تو بیان فرمائیں, ورنہ پھر میں آگے بڑھتا ہوں.
جی رحمت کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں تھے بلکہ حیوانوں کے لیے بھی تھے اور اپنے دوستوں کے لیے اپنے دشمنوں سب کے لیے تھے. اس لیے ملتا ہے کہ خود حیوانوں کے سلسلے میں بعض اوقات باقاعدہ ملتے ہیں کہ اس کا مالک اذیت کر رہا تو حیوان نے شکایت کی آپ سے, تو آپ نے اس کو اس سے خرید کے آزاد کیا اور اس کو مولا کائنات کے حوالے کیا کہ آپ اس کی دیکھ ریکھ کیجیے. تو دیکھیں یعنی ایک نمونہ حیوان, تو ظاہر جو اتنا مہر جو حیوانوں کے ساتھ مہربان ہو اتنا تو
انسانوں کے ساتھ جو
ہے. اس لیے آپ کو کہنا ہے من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا ہے, تم رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا
جائے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں قبلہ, پیغمبر کی صفات کو انسان کس زاویے سے گفتگو کرے ان صفات کے اوپر, ان کی سیرت کے اوپر, ان کے اخلاق کے اوپر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس زاویے سے کس پہلو سے گفتگو کی جائے. میں چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم کی جو سماجی اور معاشرتی ان کی سیرت ہے اور جو ان کی صفات ہیں اس حوالے سے بطور خاص قرآن مجید نے بیان کی ہیں اس حوالے سے آپ گفتگو کریں. ہمارے پاس شاید تقریباً 3 یا 4 منٹ رہے.
جی ایک تو یہی ایک رحمت للعالمین ہونا ایک صفت ہے, دوسری تواضع آپ کے صفت, آپ کے ساتھ یعنی اتنے اہم منصب پر فائز ہونے کے باوجود آپ سب سے متواضع طریقے سے پیش آتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں بھی ہے حکم دیا گیا ہے کہ فاصبر نفسك مع الذین يدعون اللہ, کہ آپ ان کے ساتھ رہیے کہ جو صبح شام اللہ کو جو ہے پکارتے ہیں. تو اس لیے ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کا کردار اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, اپنی جوتی سیتے تھے, اپنا لباس میں پیون لگاتے تھے, بکری کا دودھ خود نکالتے تھے, گدھے پر خود سوار ہوتے تھے خچر پہ, یعنی خود جو ہے کام
بچوں کو سلام کرنے میں ہمیشہ
جو ہے پہلے رہتے تھے. تو یہ سب بتا رہا ہے کہ یہ یعنی آپ کے اندر جو ہے اتنی تواضع پائی جاتی تھی. اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ دل سوزی اور ہمدردی جو ہے وہ تمام مومنوں کے ساتھ, اسی لیے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے لعلک باخع نفسک کا, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہلاک کر دیں گے اپنی جان کو کہ یہ سب لوگ ایمان لے کے آئیں. یعنی اتنی کوشش ہوتی تھی دنیا تمام انسانوں کے حوالے سے تاکہ سب مومن ہو جائیں اور سب سے جو ہے وہ ہمدردی کا آپ جو ہے وہ برتاؤ کرتے تھے. تو یہ اسی طرح سے جو ہے وہ دشمنوں کے مقابلے میں بہت ہی مستحکم رہتے تھے, ایسا نہیں کہ اپنے دین کو ان کے ساتھ بیچ دیں یا ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں, بلکہ ان کے ساتھ جو ہے بہت ہی محکم اور قاطعانہ جسے کہہ لیا جائے کہ اقدام کرتے تھے. خلاصہ کلام میں یوں کہوں کہ آپ کے صفات کو یعنی بیان نہیں کیا جا سکتا اس محدود وقت میں, اس لیے کہ مولا کائنات کا آپ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ پروردگار نے دنیا کے لیے قلیل لفظ استعمال کیا ہے, دنیا متاع قلیل ہے, اور جبکہ دنیا کی وسعتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. تو جو چیز قلیل اللہ نے کہی ہے جب اس کی وسعتوں کا نہیں اندازہ لگایا جا سکتا, تو وہ پیغمبر جس کے لیے اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم کہ آپ اخلاق کے عظیم ترین درجے پر فائز ہیں,
اس پیغمبر کے اخلاق کو پروردگار عالم نے عظیم کہا ہے.
تو عظیم کی وسعتوں کا کہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ آپ کے صفات, آپ کے اخلاق, آپ کے کمالات, ظاہر سی بات ہے کہ مختصر وقت میں بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تمام خصوصیات و صفات کو مطالعہ کریں, اسٹڈی کریں اور ان کو اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں.
یقیناً قبلہ ہمارے پاس صرف تقریباً 1 منٹ رہتا ہے. پیغمبر گھر کے افراد کے ساتھ اور ان کا سلوک اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟
جی دیکھیں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ آشروہن بالمعروف, کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ظاہر سے وقت نہیں, ورنہ میں الگ الگ بیان کرتا کہ اپنے بیویوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک. تو بس اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کے ساتھ بہت ہی محبت آمیز طریقے سے پیش آتے تھے. ان کے ساتھ اگر قرآن نے کہا ہے کہ عفو کو اختیار کیجئے, تو یہ عفو کی صفت آپ میں پائی جاتی تھی. ان کے ساتھ گزشت کے ساتھ پیش آتے تھے, گھر کے کاموں میں ان کی مدد کرتے تھے,
ہاتھ بٹاتے تھے,
ان کے ساتھ عادلانہ برتاؤ کرتے تھے. اور یہ وہ صفات ہیں کہ جو گھر کے اندر جو ہے وہ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے تھے. بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں, ایک اللہ کے لیے, ایک اپنے گھر والوں کے لیے, ایک اپنے لیے, اور ایک وقت مخصوص رکھتے تھے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں, ان سے محبت کے ساتھ گفتگو کریں, ان کے مسائل کو حل کریں اور ان سے محبت آمیز طریقے سے.
یقیناً بہت بہت شکریہ قبلہ. یقیناً یہ 40-45 منٹ کا جو وقت ہے اس میں پیغمبر کی صفات بھی جو صفات قرآن نے بیان کی ہیں ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کو حتیٰ کہ مختصر طریقے سے بھی بیان کر سکیں. بہت بہت شکریہ قبلہ آپ کا. ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پروردگار نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر باقاعدہ ہوں گے اور قرآن مجید کے سورے کا تعارف لے کے. تو تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے. اللہ حافظ. فی امان اللہ.
سبحان اللہ العظیم. وبحمدي سبحان الله العظيم وبحمدي ولا حول ولا قوة